الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في اخر سورة الحديد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا أزلنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمين يا رب العالمين. سورة الحديث کے آخر رکوع پر، جو کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے حصہ ششم کا آخری درس ہے، بلکہ اسی پر اس منتخب نصاب کا اختتام ہو رہا ہے. اس سے قبل دو نصف سے منعقد ہو چکی ہے اور انہیں دو آیات پر گفتگو ہوئی ہے جن کی میں نے آج سے تلاوت کی ہے. ذہن میں تازہ کر لیجیے کہ ان میں سے پہلی آیت کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس اصل بحث کے لیے کہ جو اگلی آیت میں آ رہی ہے، آیت نمبر 27 میں، یہ نہایت پر جلال تمہید کی حیثیت رکھتی ہے. اصل مضمون جو آ رہا ہے وہ رحمانیت کی نفی ہے، اس کے خلاف ایک کیس کی تنبیہ کرنا ہے امت مسلمہ کو. لیکن یہ کہ اس کے لیے، کیونکہ ایک مثال جو ہے انبیاء سابقہ کی امتوں میں سے حضرت مسیح علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے اور ان کے جو متبعین تھے، ان کے ہاں یہ بذات رحمانیت جو ہے بڑی شدت کے ساتھ پیدا ہوئی. لہذا اصلاً تو تذکرہ ان کا مقصود ہے، لیکن بات شروع کی گئی حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے تذکرے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے ہی بھیجا تھا نوح کو بھی اور ابراہیم کو بھی. اس کی مثال بھی میں نے دیکھی جیسے کہ سورہ آل عمران میں، جہاں حضرت مسیح کے تذکرے کی تمہید ہے، وہاں پر بھی ان اللہ صفا آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران على العالمین. یہ قرآن مجید کا ایک عام اسلوب ہے. ہم نے ہی بھیجا تھا نوح کو بھی اور ابراہیم کو بھی. وجعلنا فی ذریتهما النبوۃ والکتاب، اور ہم نے رکھ دی انہی کی نسل میں نبوت اور کتاب. فمنہم مہتد، ان میں بہت سے ہوئے کہ جو ہدایت یافتہ تھے. وکثیر منہم فاسقون، لیکن یہ کہ ان میں کی اکثریت قسمت تعداد جو ہے وہ فاسقین ہی پر مشتمل رہی. اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر یہ تمہید ہے اگلی آیت کے مضمون کی، لیکن ضمنی طور پر اس میں نہایت اہم موضوع آیا ہے، اور یہ کہ حقیقت تاریخ انبیاء اور رسل بلکہ تاریخ نبوت اور رسالت کے ضمن میں بہت اہم مسئلہ ہے جو یہاں زیر بحث آیا. اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام ظاہر بات ہے کہ ان کی حیثیت تو چونکہ آدم ثانی کی ہے، پوری نسل انسانی جو بھی دنیا میں اس وقت ہے انہیں کی نسل میں سے ہے. انہیں کے تین بیٹے حضرت سام، حضرت حام، حضرت یاسر جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، انہیں کی نسل ہے. کیونکہ قرآن مجید نے ایک مقام پر واضح کر دیا، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے صرف اس کی نسل ہی کو باقی رکھا. باقی گویا کہ نوع انسانی کی کوئی بھی ساتھ ایسی نہیں ہے اس وقت جو حضرت نوح کی نسل سے کم. لیکن اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو تین نسلیں چلی ہیں، سامی، حامی اور یاسر کی نسل تو بھی چلی ہیں، ان میں سے تورات اور قرآن زیادہ تفصیل سے جو تذکرہ کرتا ہے اور تعلیم کے ساتھ، وہ صرف حضرت سام کی نسل کا. تو حضرت سام کی نسل میں سے ایک وہ عبدالقدر پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام ہوئے جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے. ایک دوسرے جلیل قدر پیغمبر جو ہے پھر آگے ثانی یا ثمود کی طرف بھیجے گا یعنی حضرت صالح علیہ السلام. پھر تیسرے کا تذکرہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم کا ہے. ظاہر بات ہے کہ حضرت سام کی نقل کی اور بہت سی شاخیں ہیں, ان میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اور بھی انبیاء آئے ہو, لیکن یہ کہ ان کے تذکرے سے تعلیم کے ساتھ اور تاریخی ترتیب کے ساتھ تورات اور قرآن دونوں جو ہے وہ خاموش ہیں. لیکن یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ظاہر بات ہے کہ اب کم سے کم ساڑھے چار ہزار برس کا عرصہ ہو چکا ہے, تو ان کی نسل کی دنیا میں کہاں کہاں پھیلی ہے. باپ چاہے تو معروف ہے, حضرت اسحاق کی اولاد سے ان کے حضرت ان کے بیٹے حضرت یعقوب کی نسل کی جو شاخ چلی وہ بنی اسرائیل ہے, کیونکہ ان کی تاریخ بہت حد تک محفوظ ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ نے ان کی تاریخ کو بہت حد تک محفوظ کر دیا ہے, چاہے اس میں تحریف ہو گئی ہو, غلط بیانیاں ہو گئی ہو, لیکن یہ کہ حیثیت تاریخ جو ہے جو تاج زمانی ترتیب ہے ان انبیاء کی اور ان تمام حالات و واقعات کی وہ بہت حد تک صحیح ہے. دوسری نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی, اس میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے لہذا اس نسل کے لیے تاریخ کسی حد تک محفوظ ہے. تیسری نسل جو ہے کہ جو بنی قطورہ کہلاتے ہیں, تیسری بیوی تیسری اہلیہ ہے محترمہ حضرت ابراہیم کی, ان میں سے بھی صرف ایک شاخ کا تذکرہ ملتا ہے کہ جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے گئے. حالانکہ بنو قطورہ جو ہے ان کی تعداد بہت ہے, ان کی بھی ہمارے پاس تاریخ نہیں ہے. ممکن ہے کہ ان کے ہاں بھی اور بہت سے انبیاء بھیجے گئے ہوں, رسول بھیجے گئے ہوں, جن کا قرآن میں تذکرہ نہیں. لیکن سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نوٹ کر لیجیے کہ حضرت یافث کی اولاد کے بارے میں ہمارے ہاں جو پرانی کتابیں ہیں علم الانساب کی, ان کی نسل کے بارے میں آتا ہے شعوب ترک و سین و یاجوج و ماجوج وغیرہم. حضرت یافث کی اولاد میں سے ترک اور چینی اور یاجوج اور ماجوج, یہ سمجھیے کہ سینٹرل ایشیا کا جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کے ماورا, اس کے مشرق اور شمال میں جو قوم آباد ہوئی اسی کو ذرا سا اگر آپ جس کو دنیا کی خط کہتے ہیں اس کو کراس کر کے جائیں گے تو یہ چین جو ہے بہت بڑا تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہا ہے, پھر سینٹرل ایشیا ہے, پھر یہ کہ یہ سارا روس اور پھر روس کا یہ پورا جو میدانی علاقہ ہے یہ صرف یہ کہ ایشیا میں نہیں ہے بلکہ یہ مسلسل چلا گیا ہے یورپ میں بھی, اور پھر یورپ میں یہ اوپر سے اسکینڈینیوین کنٹریز سے ہوتے ہوئے یہی نسلیں ہیں کہ جو پھر یورپ کے مغربی ممالک میں آ کر آباد ہوئی ہیں, جن کے لیے ایک اصطلاح ہے نارڈک ایشیا. یہ حضرت یافث کی اولاد, ان کی اولاد میں اب ہمارے پاس کسی نبی یا رسول کا کوئی تذکرہ موجود نہیں, البتہ بعض حکما کا تذکرہ ہے, کنفیوشس ہے, تاؤ ہے. اب ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبی تھے یا صرف حکما تھے, فلسفی تھے. اسی طریقے سے حضرت حام کی اولاد کے بارے میں ہماری جو پرانی کتابیں ہیں جو انصاف کی کتابیں ہیں, ان میں شعوب سودان و ہند و سندھ و قبط وغیرہ ہوں, یعنی یہ سمجھئے کہ یہ مشرق کے وسطی جو ہے اس سے اگر دائیں طرف آئے یا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف چلے جائیں, یہ گویا کہ دو شاخیں ہیں کہ جو حضرت حام کی نسل شمار ہو رہی ہے. ان میں ہند ہندوستان اور سندھ یہ چونکہ ایک بڑا علاقہ کہلاتا تھا, سندھ گویا کہ ادھر سے یہ ایران سے ہوتے ہوئے ایک شاخ ادھر چلی گئی, ادھر سے پھر یہ ہے کہ ترکی سے ہوتے ہوئے کچھ شاخ جو ہے مشرقی یورپ بھی چلی گئی, اور زیادہ جو رہی ہے تہذیب و تمدن کا معاملہ جو رہا ہے وہ پھر شمالی افریقہ مصر کا معاملہ, اور یہی ہے کہ جہاں پرانی جو قومیں ہیں ان کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے, تو پھر اور سودان اور ادھر سے ہند اور سندھ, اور اس کے علاوہ جہاں تک میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جنہیں عام طور پر آریائی نسلیں کہا جاتا ہے وہ سب حضرت حام کی نسل سے, ان کی بھی ہمارے پاس کوئی تاریخی حیثیت سے تعین نہیں ہے کہ ان میں کوئی نبوت آئی یا نہیں آئی. البتہ یہ کہ یہ بات بہرحال ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسحاق ہیں, حضرت اسحاق کے ایک بیٹے حضرت یعقوب ہیں, ان کی نسل کی نبوت تو ہمیں معلوم ہے, لیکن یہ کہ حضرت عیسیٰ جو کہ حضرت یعقوب کے تمام بھائی تھے ان کی نسل کہاں گئی اس کا کوئی تذکرہ نہیں. اسی طریقے سے بنی اسرائیل جب نکلے ہیں مصر سے حضرت یعقوب کی اولاد, ان میں سے بھی بعض قبائل کا پھر پتہ نہیں چلتا کہاں گئے, جن کو کہتے ہیں لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل. تو عین ممکن ہے کیونکہ ہندوستان ہمیشہ سے بڑا زرخیز ملک اور بڑا مہذب علاقہ رہا ہے, تو وقتاً فوقتاً یہاں تو اقوام آتی رہی, تو ہو سکتا ہے کہ پہلے کو حام کی نسل یہاں آئی ہو اور انہیں میں سے ہو سکتا ہے ڈریوینز ہوں کہ جو اصل یہاں کے ہندوستان کی جو اصل نسلیں ہیں قبیل. پھر یہ کہ یہ لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل میں سے بھی بعض لوگ یہاں آئے ہوں, جو میرا گمان ہے کہ جن کے یہاں تصور برہما کا ہے, یہ ابراہیم کے نفس کی جبری ہوئی شکل ہے, اور برہمن در حقیقت حقیقت جہاں تک میں اب تک سمجھ پایا ہوں وہ در حقیقت حضرت ابراہیم ہی کی نسل کے لوگ ہیں، ان کے ہی کوئی جو قبیلے تھے، یا وہ ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ کی اولاد سے ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود حضرت یعقوب کی اولاد میں سے بھی وہ قبائل بدھ ہو گئے. ان میں سے جو کہا جاتا ہے کہ گوتم بدھ اور کرشن جی مہاراج، ان کے بارے میں کچھ گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ نبی ہے. جہاں تک رام چندر جی کا تذکرہ ہے، تحقیق یہ کہ وہ قدیم کے لوگ ہیں، وہ سیتھیل قوم نہ آریائی ہے اور نہ وہ برہمن اس طبقے سے تعلق رکھتے. یہ تو ہندوستان کی قدیم تاریخ ہے، بس لیکن یہ کہ ان کو سیتھیل کہا گیا ہے جو تحقیق کم ہے. مہا بھارت کا جو دور ہے وہ وہاں سے ہو سکتا ہے کہ یہ برہمنی دور جو ہے اس کا آغاز ہوا. پر اس حد تک تو اب آپ سمجھ لیجیے کہ یہ تو ہے ہمارے پاس جو تاریخ نبوت و رسالت ہے. البتہ اس کے ذمن میں دوسری بحث اور بھی، ہندوستان کے بارے میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا اور آج سے میں اس سب کا نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک فرینچ اسکالر ہے، اے جے اے دوبارٹ، اس نے 40-45 برس محنت کی ہے ہندوستان کے مذہبی اسکرپچرز جو ہیں، کتابیں مذہبی جو ہیں، وید ہیں، سمرتیاں ہیں، رامائن ہے، گیتا ہے، مہابھارت ہے، اس کے اوپر بڑی تحقیق کی اور پھر جو کتاب لکھی ہے دی ہندو مینرز کسٹم اینڈ سیریمنی. جنہیں بھی یہ کتاب لی جائے، میں نے بھی ابھی تک نہیں دیکھی ہے لیکن میں حوالہ دے رہا ہوں، جن کو بھی ذوق و شوق ہو اس کتاب کو تلاش کریں. فرینچ رائٹر ہے اے جے اے دوبار، اور ہندو مینرز کسٹم اینڈ سیریمنی یہ ان کی کتاب کا ٹائٹل ہے. اس کو پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. اس کے حوالے سے سنت کبیر عثمانی صاحب کی کتاب جو اردو میں چھپی ہوئی ہے وہ میں اس کا حوالہ آپ کو دے چکا ہوں. بہرحال ان کی نقطۂ نظر سے تو جو منو کا تصور ہے ہندوؤں کا وہ مہانو کا تصور ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی اگر کوئی نسل یہاں آئی ہے تو ظاہر بات ہے وہ حضرت نوح کے امتی تھے، تو مہانو یہ نو بن گیا اور منو سمرتی جو ہے مہانو تھی. اور یہ بھی اصل میں تحقیق اسی فرینچ کالر یہ بھی مہانو لفظ کے جو ہوتے ہوتے منو رہ گیا اور منو سمرتی اصل میں حضرت نوح کے وہ صحیح تھے. واللہ اعلم. یہ صرف میں نے چند باتیں آپ کے سامنے، کیونکہ فرمایا وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ والکتاب. اب تقریباً 4,500 برس آج سے قبل تک کو اگر کہیں نبوت اور کتاب رہی ہے تو وہ صرف ذریت ابراہیمی میں ہو سکتی ہے، کہیں اور نہیں ہو سکتی. البتہ اس سے پہلے کے زمانے میں ظاہر بات ہے کہ حضرت نوح کی جو حضرت حام کی نسل چلی یا حضرت یافث کی نسل چلی، اس میں کوئی انبیاء اور رسول آئے ہو. لیکن یہ کیونکہ بحثیت مجموعی پری ہسٹوری ایرا ہے، ابھی ہمارے پاس اس کی تحقیق کے لیے کوئی اور ذرائع نہیں ہے، اس لیے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے. البتہ اس مسئلے میں دوسری بحث جو کس طرح رہ گئی تھی پچھلی مرتبہ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ ولے کل قوم ہار، یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 7 ہے، اور وہ علم قلیت اللہ خلا فی حال نذیر، یہ سورۃ الفاتح کی آیت نمبر 24 ہے. اس میں جو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے اسے حل کر لینا چاہیے کہ در حقیقت ہدایت خداوندی کی ایک آخری تکمیلی محفوظ شکل کا نام ہے کتاب، اور جس کو نبوت اور کتاب. ہدایت خداوندی اس سے کم تر نہیں ہو سکتی. مثلا فلسفیانہ انداز میں، حکیمانہ انداز میں، جس کی سب سے بڑی مثال قرآن مجید میں حضرت لقمان کا تذکرہ ہے، وہ نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امت تھے، لیکن ایک حکیم اور دانا انسان ہے، وہ ان حقائق تک پہنچ گیا ہے. تو یوں سمجھیے کہ تین الفاظ اپنے ذہن میں رکھیے، حکیم، ہادی اور نذیر. نذیر بھی خبردار کرنے والا. کوئی بھی شخص جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی ہو، جو حقائق ہیں کائنات کے ان تک اس کی رسائی ہو گئی ہو، جیسے کہ بہت سے انبیاء کرام کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہی کے آغاز سے قبل بھی وہ صدیق کو ہوتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام یوسف و ایها الصدیق، حضرت ابو بکر ہے، حضور پر ابھی نبوت آئی بھی نہیں ہے تو اس سے پہلے ہی وہ شرک سے بھی مستمل ہے، اور ان کے اخلاق فاضلہ اور عالیہ جو ہے وہ بھی اپنے نقطۂ کمال کو پہنچے ہوئے ہیں. تو گویا کہ نبوت سے کم تر بھی ہدایت خداوندی کے جو مدارج ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نذیر کا لفظ ہاد بلے کل قومی ہاد، جس نے بھی آ کر ہدایت دی ہے دنیا پرستی سے، مادہ پرستی سے ہٹ کر اللہ کی طرف، کائنات کے خالق و مالک کی طرف توجہ کرنے کی لوگوں کو تلقین کی ہے، اور آخرت کا کوئی تصور پیش کیا ہے، اخلاق فاضلہ کا کوئی تصور دیا ہے. تو گویا کہ ولی کل قومی حاج میں لازم نہیں ہے کہ وہ نبی ہی ہو. اسی طرح وعید قبیت اللہ خلا فیہا نذیر نبی، یہ لازم نہیں ہے کہ وہ نبی ہو. نبوت اور کتاب یہ گویا کہ ہدایت خداوندی کی تکمیلی شکل، محفوظ شکل ہے. جیسے کہ وحی وہی کی ایک شکل وہ ہے جو بدلیا فرشتہ آتی تھی اور اس کی حفاظت کا پورا اہتمام کیا جاتا تھا, اور وہی کی اور شکلیں بھی تھیں, الہام ہے, القاء ہے اور رویائے حاضقہ ہے, یہ ساری شکلیں بھی ہیں, لیکن وہ محفوظ نہیں ہوتی. بس یہ جو دوسرے لوگوں کو جو ہوتی ہے نبی کی, تو یہ چیزیں بھی محفوظ ہوتی ہیں, بلکہ ان کی انٹرپریٹیشن کے اندر کوئی کسی وقت کوئی خطا ہو سکتی ہے, محفوظ ہوتی ہے, لیکن غیر نبی کے لیے الہام, القاء, تحجیب, کش, رویا, یہ مختلف چیزیں جاری ہیں, اب بھی جاری ہیں نبوت کے خاطر ختم ہو جانے کے بعد بھی. تو اس حوالے سے حاجی, نذیر اور حکیم, یہ تین الفاظ شارٹ آف کتاب, نبوت اور کتاب سے کم تر درجے پر یہ تین جو ہے ہدایت کے گوشے, یہ مختلف زبوں پر رہے ہو, اور وہ چاہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد بھی رہیں گے, حضرت نوح کی نسل کی دوسری کتابوں میں. یہ بہرحال چند باتیں جو میں نے عرض کیا. حضرت لقمان کے بارے میں کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ سودان اور یہ فس جو ہے یعنی مصر اور سودان میں جو لوگ جاگر آبادی اور حضرت حام کی نسل سے تھے, اس حوالے سے حضرت لقمان گویا کہ حامی النسل ہے, کیونکہ یہ سودان ہی کے علاقہ لوبیا کے رہنے والے تھے, یہ حبشی تھے لیکن سودان کا وہ علاقہ لوبیا کہ جو مصر سے مشرق تھے وہاں کے رہنے والے تھے, اور پیشے کے اعتبار سے نجار سے کارپینٹر تھے, لیکن اللہ نے حکمت عطا فرمائی, جو سلامتی فکر ہے, سلامتی عقل ہے, سلامتی فطرت ہے, اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرما دے تو وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے. نبوت جو ہے وہ در حقیقت اسی گھر سے تکمیلی مرحلہ ہے, تکمیلی درجہ ہے. اس اعتبار سے یہ آیت بہت اہم ہے, اور جیسا کہ میں کر چکا ہوں کیونکہ ہر مضمون کے لیے, اہم مضمون کے لیے کوئی نہ کوئی دوسرا اس کا مسلح ہونا چاہیے, تو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 27 میں پھر والیوم کر دیا گیا ہے, بلکہ وہاں واحد کا تیغ آیا, جاننا پھر ضروریت ہمت نہیں بلکہ ضروریت ہم لوگ بتاول کتاب, وہاں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے, ہم نے پھر اسی کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھی. تو نبوت اور کتاب کے جو ہدایت خداوندی کا بلند ترین محفوظ ترین درجہ ہے, وہ تو پچھلے 4,500 برس کے دوران لازماً نسل ابراہیم میں آئی. البتہ حکمت ہے اور ہدایت ہے, اس کے مختلف جو شیڈ ہو سکتے ہیں شارٹ آف نبوت اور رسالت, وہ دوسری نسلوں کے اندر بھی ہو سکتی ہے. اور باقی یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کھاتے ہیں کہ جس کی چونکہ تاریخ محفوظ نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل بھی ہندوستان میں, ایران میں, کسی اور علاقے میں جا کر آباد ہوئی ہو اور ان کے یہاں کوئی نبوت آئی ہو. جیسا کہ اصل میں مجھے خاص دلچسپی اس موضوع سے اس اعتبار سے بھی ہے کہ میرا بچپن اور میری پیدائش اس علاقے میں, میں ان مراحل سے گزرا ہوں جو اب ہریانہ کہلاتا ہے, مشرقی پنجاب کے تین حصے جب ہوئے ہیں, جب ہم چھوڑ کر آئے ہیں مشرقی پنجاب, تو وہ جو مشرقی پنجاب تھا مغربی پنجاب سے چھوٹا تھا. کم اضلاع جو ہے پنجاب کے مشرقی پنجاب میں آئے تھے, زیادہ تعداد میں اضلاع جو ہے وہ مغربی پنجاب میں آئے, لیکن اس چھوٹے پنجاب کے اب تین اسٹیٹ وہاں بن چکے ہیں, ہریانہ, پنجاب اور ہماچل پردیش. ہریانہ جو ہے کہ جو دریائے ستلج کے نیچے نیچے دہلی تک کا علاقہ جو ہے یہ ٹرائنگل سی بنتی ہے, لیکن ستلج کے نیچے بھی پورا علاقہ جو ہے درمیان میں پٹیالہ وغیرہ کا علاقہ جو ہے وہ سکھ ریاست میں شامل ہے, جو پنجابی ریاست ہے وہ سکھ ڈومینیٹڈ ریاست ہے. ہریانہ میں اب وہ زیادہ ہندو جات وغیرہ ہے, بشنوئی ایک قوم ہے بڑی سب سے کی, تو اس مختلف قومیں آباد ہے, راجپوت بڑی کثرت سے آباد ہے. اس علاقے کے بارے میں تاریخی سوال ہے کہ یہاں کثرت سے انبیاء رسول آئے. ایک دریا کا تذکرہ ملتا ہے ہندوستان کی قدیم مذہبی تاریخ میں, سرسوتی, دریائے سرسوتی, یہ درست بہت بعد کے اندر وجود میں آئی ہے, کہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی دریائے گنگا کی. مقدس اور متمرن دریا جو تھا وہ سرسوتی تھا, جو اب غائب ہو چکا ہے کہ اب ان کی تلاش انہیں کرنی پڑتی اور سرسوتی دریا کہاں تھا, اور اب جو ان کی تحقیقات ہوئی ہے یعنی پارٹیشن کے بعد, آزادی کے حصول کے بعد, وہاں تو بڑا علمی کام ہوا ہے, تحقیقاتی کام ہوا ہے. تو ایک مرتبہ میں دہلی گیا ہوا تھا, اس زمانے میں دہلی اخبارات کے اندر جو ہے موجود میرے بحث تھا زیادہ تفصیل سے, تو امبالہ کے قریب سے وہ ایکسپیڈیشن چلی تھی جو اسی علاقے میں سے گزرتے ہوئے, یہ ضلع حصار, تحصیل سرسا اس کا خاص طور پر, پھر ریاست بیکانیر کے علاقے سے گزرتا ہوا, یہاں پر اب بھی ہمارے زمانے میں بھی ایک چھوٹا سا ایک برساتی دریا تھا جس کا نام گھگھر تھا, وہ برساتی تھا, مطلب برسات میں پانی اس میں آتا تھا, اس علاقے میں اسے نالی کہتے ہیں, نالی آگے وہی ہے در حقیقت کے جس کا اصل میں بیڈ جو ہے, یہ ہمارے ہاں جو ریاست بھاولپور کا جو جنوبی حصہ ہے اس کی بڑا سخت کلر کا علاقہ ہے, بہت سخت وہ اسے اس کا چورستان, تو وہاں سے در حقیقت, اور یہ سخت ہو جاتا ہے علاقہ اسی وجہ سے دریا کا بیڈ ہوتا ہے سیڈیمنٹیشن کی وجہ سے, پھر وہاں کی زمین جو ہے سخت ہو جاتی ہے. تو یہاں سے ہی اصل میں دریا چلتا تھا. اور یہ سمجھئے کہ جو اس وقت کا دریائے ستلج اور دریائے سندھ کا جو اس وقت کا جو ہے علاقہ جو گزرگاہ ہے اس کے پیرلل تقریباً ہوتے ہوئے یہ دریا جا کر بحر عرب میں گزر جاتا تھا, علیحدہ یہ دریا. اس کے بعد ایسا کچھ اس علاقے پر عذاب آیا ہے, یہاں بڑے بڑے پھیر کہلاتے ہیں وہ, یعنی راہ کے کیڑے. جیسے کوئی قوم کی آئی جب یورپ کا ایک شہر جب ہلاک ہوا تھا تو وہاں پر ریت جو وسونیت پہاڑ تھا وہ پھٹا ہے, اس میں سے پھر جو وہ آتش فشاں کے ساتھ جو ہے وہ سیاہ ریت نکلی ہے بہت سخت اور وہ جم گئی ہے. تو وہ قوم کی آئی اسی قسم کا معلوم ہوتا ہے. وہ عذاب الہی کا معاملہ اس علاقے میں آیا ہے. اور حصار, کرسا, روحا, کھانسی یہ علاقے چکے. میں نے اپنے بچپن میں ہائی اسکول کے زمانے میں جو میں مسلم اسکول فیڈریشن کا کارکن تھا, دوروں پر ادھر ادھر جاتا رہتا تھا, میں نے اس علاقے کو خوب دیکھا. یہ علاقہ اصل میں ہے جس کے بارے میں شیخ احمد سرہنگی رحمۃ اللہ علیہ کے مکاشفات ہیں. کیونکہ حضرت شیخ احمد سرہنگی کا جو ہے سرہند شریف جہاں پر کہ وہ مشہور ہے وہ بھی علاقہ اسی علاقہ, وہیں سے نہر سرہند نکلتی تھی جو ہمارے ضلع احسار میں بھی آتی. تو ان کا مکاشفہ ہے کہ اس علاقے میں سینکڑوں انبیاء دفن. یہ علاقہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کا جو بہت بڑا گہوارہ تھا تہذیب کا وہاں, اس لیے کہ انبیاء, یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کئی مرتبہ ہے کہ رسولوں کا تذکرہ آتا ہے قرآن میں, اول الناس من الرسل. اب حضرت ہود سے پہلے قوم عاد میں کتنے نبی آئے ہوں گے اس کا ذکر نہیں ہے, لیکن قرآن مجید میں آتا ہے فکذبوا بالرسل, انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. تو معلوم یہ ہوا کہ صرف ایک حضرت ہود ہی کو نہیں جھٹلایا بلکہ ان سے پہلے جو انبیاء آئے تھے ان کو بھی جھٹلاتے رہے. وہ تو رسول تو پھر آخری حجت بن کر آتے تھے کہ اب اگر ان کو بھی جھٹلا دو گے تو پھر ہلاک کر دیے جاؤ گے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی رسول بھی آئے تھے اور یہاں کوئی نبی بھی آئے ہیں, اور حضرت شیخ احمد سرہنگی رحمۃ اللہ علیہ کا مکاشفہ ہے کہ یہاں اس پورے علاقے کے اندر سینکڑوں نبی دفن. اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیشن گوئی ہے وہ اسی کے حوالے سے ہے کہ ہندوستان میں پھر دوبارہ جو اسلام کا احیاء ہوگا. بلکہ الفاظ بڑے عجیب جو انہوں نے استعمال کیے ہیں, اگر ہندو قوم کسی وقت پورے ہندوستان پر قابض ہو گئی تب بھی لازم ہے کہ ان کی اونچے طبقات کی اکثریت اسلام قبول کرے گی اور یہ زمین جو ہے اسلام کا گہوارہ بنے گی. یہ ان کے الفاظ ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے. اس حوالے سے میں نے چند باتیں آپ حضرات کو بہت متاثر کر دی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اب اگلی آیت کی طرف آئیے, اس پر اصل بحث ہو چکی ہے. ثم قفينا على آثارهم برسلنا, پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر ان کے آثار پر ہم نے اٹھائے پے بے اپنے بہت سے رسول. وقفينا بعيسى سب نے مریم, اصل میں تذکرہ ان کا مقصود ہے جہاں بات اب آئی. اور پھر ہم نے اٹھایا مریم کے بیٹے عیسیٰ کو, بس وہاں کہنا ہو انجیل, اور اسے ہم نے عطا فرمائی انجیل. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة ورحمة, اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے رأفت اور رحمت, دل کی نرمی, رقت قلبی اور رحمت, ہمدردی, مہربانی کا جذبہ جو ہے بہت کثرت کے ساتھ پیدا کر دیا. رحبانیت علی صداؤہ, البتہ رحبانیت کی لذت انہوں نے خود ایجاد کی. ماں کٹنا علیہ, ہم نے نہیں فرض کیا تھا اسے ان پر, کتبہ یکتب و فرض کرنا, کتبہ علیکم السیام, کتبہ علیکم السقال, یہ لفظ واقعہ اصطلاح کی حیثیت سے اس کا مطلب ہے کہ فرضیت نہیں ہے. ماں کٹنا علیہ, ہم نے نہیں لکھا تھا ان پر, یعنی ہم نے فرض نہیں کیا تھا ان پر. اس لیے کہ جب کوئی شہر لکھ دی گئی تو گویا کہ وہ حتمی طور پر طے ہو گئی, اس کی فرضیت اب کسی تک کو صبح نہیں گئی. رضوان اللہ, اس ٹکڑے کے دو جو ہے وہ تعمیلات ہیں وہ میں بعد میں کروں گا. فمارا حقہ رعایت کثیر, یہ تقریباً لسٹ سے کم آئے تبھی ہمیں اس پر غور کرنا ہے. لیکن جو اصل مضمون تھا اس پر گفتگو ہو چکی ہے اور اسے میں اس وقت نہیں دہراؤں گا, لیکن ایک بات کی کمی رہ گئی کہ رحمانیت کے بارے میں اس کے پس منظر کے حوالے سے ایک بات تو میں نے خوب باتیں کر دی. یہ جو پورا مضمون چلا آ رہا ہے سورہ حدیث کا, جس کا نقطۂ عروج ہے انقلاب, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. یہ ایک آیت جو میں نے عرض کیا ہے بارہا, میرے نزدیک دنیا بھر کے انقلابی لٹریچر میں کتنی جانیں کتنی اڑیاں انقلابی عمارت ناممکن ہے کہ بنی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ اعجاز ہے قرآن کا کہ چند الفاظ میں سمو لیا. اسی کی طرح سورہ صف ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اور پھر اس کی تمہید, اس سے پہلے قتال کا تذکرہ آیا اور آخری میں بات سن وہی آئی, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. تو گویا کہ اسی آیہ مبارکہ کی مکمل شرح دے وہ سورہ صف. بھارت کس رابطے سے ہٹانے کے لیے شیطان کا اغوا اور ہلال یہ ہے, جو لوگ ایمان کے راستے پر تقویٰ عمل صالح نیکی بھلائی اس پر آ گئے, اب یہ کہ اگلا قدم ان کا جہاد و قتال کی طرف نہ جائے بلکہ انہیں خانقاہوں کی طرف, غاروں کی طرف, انہیں کہیں پہاڑوں کی گپاؤں کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جائے. وہ جذبہ جو ہے ان کے اندر, وہ جذبہ ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی تو آؤٹ لیٹ چاہیے, اس جذبے کو کہیں نہ کہیں جو ہے روبے عمل آنا چاہیے. خاموش تو نہ فارغ تو نہ بیٹھے گا, بہتر میں جنون لے گا. وہ جنون جب اندر پیدا ہو جاتا ہے انسان سے تو کوئی نہ کوئی تو اپنا ایگزٹ اور کوئی آؤٹ لیٹ نکالتا ہے. تو بجائے اس کے بھی اس راستے پر جائیں, اس لیے کہ جہاد اور قتال اور انقلاب کے راستے پر جائیں گے تو نظام باطل کو چیلنج کریں گے. شیطان کو ظاہر بات ہے کہ اس سے اندیشہ ہے. وہ جو دوسرے انگلش کی مجلس سے چورا میں جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مجھے یہ اندیشہ ہے ہونا جائے آشکارا کھڑے پیغمبر کبھی کہیں یہ نظام لوگوں کے سامنے آ جائے تو ظاہر بات ہے کہ میرا جو بھی کاروبار اور دھندا چل رہا ہے دنیا میں, اگر وہ نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہیں لوگوں کے سامنے آ گیا تو میرے لیے تو یہاں کوئی جگہ نہیں ہوگی. اس لیے شیطان کے اغوا اجلال کی یہ شکل ہے کہ اس نے اس جذبے کو, نیکی کے جذبے کو, بجائے جہاد اور قتال اور انقلاب اور اقامت دین اور دین کو خود کا بول بالا کرنے کی جدوجہد, نظام عدل و قسط کے قیام کی جدوجہد کی بجائے خانقاہوں میں اور مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے, یہ گویا کہ در حقیقت شیطان کا اغوا اور اجلال ہے. یہ پس منظر تو میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں, لیکن ذرا اب اس میں ایک دوسرا پہلو لکھتا ہے اور وہ بھی ایک واقعی قرآن حکیم میں بالعموم اور سورہ حدید میں بالخصوص اور پھر آگے چل کر اسی گروپ کی جو دوسری صورتیں ہیں ان میں پھر اور تفصیل کے ساتھ حیات دنیاوی کی, مال و دولت دنیاوی کی جو مذمت آئی ہے اس کا ایک فطری نتیجہ بھی نکل سکتا ہے کہ جو خالص نیتیت سے نکلے, یعنی اس میں بدنیتی کا ہونا لازم نہیں ہے. ایک تو یہ کہ شیطان کا اغوا اور اضلال ہے اور لوگ گریز کریں اور سب کی راہیں مجھ کو پکارے, دامن پکڑے چھاؤں گھنیری, سب کی راہوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ ٹھنڈی چھاؤں کے اندر جو ہے سب کی راہوں کو چھوڑ کر ٹھنڈی چھاؤں کی طرف آدمی جائے, اس کا اپنا فیصلہ یہی ہو, شعوری طور پر جو ہے وہ گریز کے آپ کا اور فرار کا راستہ اختیار کر رہا ہو. لیکن یہ کہ اس کا بھی امکان ہے, اس کو پیچھے نظر رکھنا ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک رد عمل کی شدت پیدا ہو جائے نیکی نتیجے کا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ابتدائی ہماری دین ہے ان کے بارے میں یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کسی بدنیتی کا کوئی دخل نہیں تھا بلکہ اصل میں ایک رد عمل تھا. ان کے ہاں جو رد عمل ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا. اس پر میں صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تین چار پہلوؤں سے غور کیجیے. جب دنیا کی زندگی کو کہا گیا اور قرآن مجید میں معلوم کتنی جگہ کہا گیا, سورہ حدید میں بھی ہم نے پڑھا ممل حیات دنیا اللہ متاؤ غرور, یہ دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے پڑے سے کچھ ہے ہی نہیں. اے لمو انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد كما قال غیث بن عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه نطفة ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اب یہ مذمت عزت کے ساتھ رکھی, ان دار الاخرت لہی الحیوان, اب اس کا ہو سکتا ہے یعنی آپ اس کے لیے ان لوگوں کی طرف سے ایک اپالوجی کی حیثیت سے, ایک معذرت کی طرف سے ہم یہ بات اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں کہ اصل میں اس سب کی شدت جو ہے جس کو اقبال نے بھی استعمال کیا ہے, کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا, یہ متائے غرور ہے جو بھی دنیا کے اندر لگا ہوا ہے وہ متائے غرور ہے, وہ گویا کہ دھوکے اور خراب کے پیچھے دوڑ رہا ہے. اسی طریقے سے اسی سورہ مبارکہ میں سورہ حدید میں فتنے کا تصور آیا, ولکنکم فتنتم انفسکم, اور وہ فتنہ کیا ہے؟ مال اور اولاد سے محبت کرنا, انما اموالکم واولادکم فتنہ. سورہ منافقون نظر حقیقت اسی آیت کی جس میں یہ مراتب اور مدارج نفاق کا تذکرہ سورہ حدید میں آیا ہے اسی کے آگے چل کر مفصل شرح سورہ منافقون آ رہی ہے. اور وہاں کیا فرمایا گیا, یا ایھا الذین آمنوا داخل ہے تم اموال تم بلا اولاد تم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. پھر سورہ تغابن میں واضح طور پر انما اموالکم واولادکم فتنہ, بلکہ یہاں تک کہ ان دن ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم. اب یہ ایک حد تک تو اس پر ظاہر بات ہے کہ ایک تصور سامنے آتا ہے. اب اس میں بھی ایک سبھی طور پر منطقی طور پر ایک امکان پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص سمجھے کہ میں تو سترے سے کنارا کس رہا ہوں, یہ چیزیں جو ہے کتنا ہے مسائل ہے مصیبت ہے, یہ کوئی دشمنی ہے بجائے دوستی اور محبت کے, اس کا نتیجہ تو میرے حق میں دشمنی کا نکل سکتا ہے. تو یہ بھی گویا کہ ایک ان کی طرف سے ایک اس معاملے کے اندر ایک اپالوجی گویا کہ ایک باغرت ہے. اسی طریقے سے بخل اور شوق کی جو مذمت آئی ہے جس پر سورہ حدید میں سورہ تغابن میں سورہ منافقین میں بخل کی نفی ہو رہی ہے اور یہ کہ شوق کی نفی کی جا رہی ہے, خرچ کرو لگا دو کھپا دو سر کر دو, گویا کہ نجاست ہے بھولو اس کو اپنے دل کو اس محبت سے اس کی نجاست سے پاک کر دو اور اپنا جو ہے اس سب کچھ اللہ کی راہ میں کھل لاکھ جو بھی ضرورت سے لائی ہے, جس کی کہ آخر ایک انتہائی چکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے نظر آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ سونے چاندی کا تو ایک بھی ماچا کیا تولا کیا رسی بھی اپنے پاس رکھنا مطلقاً حرام. آخر وہ اللہ کے نبی کے رسول ہیں اور اتنے بڑے مخلص اور نیک کہ ان کے بارے میں حضور کی سند یہ موجود ہے کہ من کان یسرہ ینظر الی زہد عیسیٰ فلینظر الی صاحب ابی ذر, اگر کسی کی خواہش ہو کہ حضرت عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تو میرے اس ساتھی ابو ذر کو دیکھتے, کہیں اور دور جانے کی ضرورت نہیں. اس قدر نیک انسان, لیکن یہ کہ ایک جو غلوب پیدا ہوا ان سے اس کی مثال موجود ہے. پھر حضرت عثمان کو انہیں مدینے سے نکل جانے کا حکم دینا پڑا اور وہ کہیں تہرا کے اندر ان کا آخری وقت آیا ہے اور اس وقت بھی ملامت کر رہے تھے اپنے آپ کو, اپنی زوجہ محترمہ پتہ نہیں بیچاری نے کس طرح وواہ کیا ہوگا ان کے ساتھ اور کس طرح زندگی گزاری ہوگی, اور اس وقت بھی وہ موت کے وقت کہہ رہے ہیں کہ میرے خلیل نے یہ کہا تھا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے مسلمانوں تم سانپ بچھو اپنے بیچ جمع کر لو گے مال و دولت دنیا, میں بھی اسی کے اندر مبتلا ہو گیا. اس غریب نے اس بیچاری نے کہا کہ کون سا سانپ اور بچھو آپ کے یہاں نظر آ رہا ہے, فرمایا دیکھو وہ کٹورا رکھا ہوا وہ چنتا پڑا ہوا ہے یہ سانپ ہے. یہ جو ایک رد عمل ہوتا ہے انسان پر اور یہ نیت سے ہو سکتا ہے, اس چیز کو میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی ہم سمجھ لیں کہ یہ صرف شیطان کا اغوا و اضلال نہیں ہے, نیک نیتی کے ساتھ بھی یہ معاملات ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے جب آتا ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا وزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, اور جیسے فرمایا وکانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, رات کا بہت ہی تھوڑا حصہ ہے وہ جو کہ وہ لیٹ کر یا سو کر گزارتے تھے. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی بنا پر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات سامنے رہے کہ رحمانیت کا معاملہ جو دنیا میں آیا ہے اس میں شیطان کا اغوا اور اضلال وہ اپنی جگہ پر ایک فیکٹر ہے, لیکن یہ کہ حیات دنیاوی مال و دولت دنیاوی جس کو اقبال نے کہا ہے کہ رشتہ و پیوند جو ہے دنیا کا, یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند یہ ساری جو ہے چیزیں ان کی جس طرح کی مذمت قرآن مجید میں آئی ہے, آئی تو اس لیے کہ یہ مقبول نہ بن جائے, ان کے اندر مقبول ہو کر اللہ کو نہ بھول جاؤ آخرت کو نہ بھول جاؤ, ان کی محبت میں گرفتار ہو کر حلال کو حرام حرام کو حلال نہ کر دو, اصل تو یہ ہے. لیکن یہ کہ بہرحال جو شدت مذمت ہے اس کا ایک نتیجہ یہ نیت لوگوں کے اندر بھی وہ نکل سکتا ہے کہ جو اس حدیث میں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تین صحابہ انہوں نے حضور کے بارے میں معلومات حاصل کی کہ کتنی آپ نماز پڑھتے ہیں, رات کو کتنی دیر سوتے ہیں, کتنے مہینے میں آپ ہر مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں. جب بتایا گیا تو انہوں نے کب سنی تھا خلافت راہ سنی, لیکن یہ تو اس کے بعد ایک نے کہا میں تو ہمیشہ پوری رات کھڑا رہا کروں گا اپنی قبر مستر سے لگاؤں گا یہ, دوسرے نے کہا کہ میں شادی وادی نہیں کروں گا یہ سکھیل میں بول نہیں دوں گا, تیسرے نے یہ کہا کہ میں تو ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا کبھی سال نہیں کروں گا. تو حضور نے صدر فرمائی بلایا آپ کو تو راک ہوئے بلکہ معلوم ہوتا رہا آپ خود چل کر گئے ان کے پاس آپ لوگوں نے باقی جب انہوں نے کہا جی ہاں ایسے بات صحیح پھر آپ نے اس کو ڈانٹا ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں ابھی ہمیں دوبارہ اسے نہیں دعا ہوا. تو یہی وجہ ہے کہ اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں رحمانیت کی نفی تو ہے, شدت مذمت نہیں. یہ میں نقطہ جائے جس کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں, یہ ساری تمہید جگہ حقیقت اس بات کے لیے ہے کہ یہاں پر خود گویا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف سے ان کی جانب سے جو معذرت ایک ہو سکتی تھی اس کو اللہ نے خود بیان کر دیا. ماں کتنا علیہ رضوان اللہ, جو انہوں نے اختیار کیا وہ کیا بہرحال اللہ کی رضا کے لیے, ان کے سامنے مقصد کوئی اور نہیں تھا, کوئی منزلت ہی نہیں تھی, نیت ان کی نیک تھی. اگرچہ اس کی ایک تعمیل کی گئی ہے دوسری بھی کہ ہم نے نہیں فرض کیا تھا ان پر مگر اللہ کی رضا دین حاصل کرنا, لیکن یہ تعمیل دوسری ممکن ہے جبکہ درمیان میں سے ضمیر ہا کو نکال دو, جبکہ جملہ مکمل ہو جاتا ہے وہ رحبانیت علی سزا ماں قدم نہ ہا علیہ, رحبانیت کی بدت انہوں نے ایجاد کی ہم نے وہ ان پر فرض نہیں کی تھی, جملہ تو مکمل ہو گیا. اب یہ اللہ جو ہے اللہ سے رضوان اللہ, اس اللہ کا تعلق کس سے ہے؟ ایک رائے یہ ہے کہ ہم نے نہیں فرض کی تھی ان پر کوئی شے مگر اللہ کی رضا دی, گویا کہ یہاں ہا کو آپ کو نظر انداز کرنا پڑے گا درمیان میں سے. ایک یہ ہے کہ مضمون تو مکمل ہو گیا کہ قرآن مجید نے رحمانیت کو بدعت قرار دے دیا, اور یہ بھی کہ ہم نے وہ فرض نہیں کی, لیکن اس کے بعد قلت سے غار وار اللہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے یہ گویا کہ یہ یہاں پر اب وہ ایک استثناء منقطع کی شکل ہو جائے گی کہ کیا بہرحال انہوں نے اللہ کی رضا دینے کے لیے. میرے نزدیک یہی در حقیقت تعبیر جو ہے صحیح کر دے, اگر یہ دونوں تعبیرات کا انکار موجود ہے. اور فرمایا فما راؤہا حق کا رعایت ہے, پھر یہ دوسری گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ شدت مذمت کی کمی کا پہلو ہے کہ پھر انہوں نے اس کی پابندی بھی نہیں کی جیسے کہ اس کی پابندی کرنے کا حق تھا. گویا کہ اگر وہ کفر ہوتا تو پھر یہ اضافی الزام ان کے اوپر عائد کرنا غلط ہو جاتا, اس لیے کہ کفر کی پابندی کرنا جو ہے وہ تو مطلوب نہیں ہے. اگر کوئی حرام میں مطلق ہو تو اس کی تو پابندی نہیں کی گئی تو اچھا ہوا, لیکن یہاں پر گویا کہ ایک دوسرا اضافی الزام کے طور پر آ رہا ہے تو اس سے بھی گویا کہ ایک طرح کی سند حاصل ہو رہی ہے کہ وہ چیز انہوں نے اختیار کی. بہرحال تو کفر اور حرام کے درجے کی چیز نہیں تھی, شدت تو ضرور تھا, سختی انہوں نے اپنے اوپر کی ہے, ہم نے وہ ان پر لازم نہیں کی تھی, انہوں نے حد اعتدال سے تجاوز کیا, ایک بدعت ہے جو ایجاد کی ہے, لیکن نیت ان کی نیک تھی. اب اگر کسی نے اپنے اوپر یہ پابندی لگا لی ہو, جیسے ہمارے ہاں فقہ کا مسئلہ ہے, نفلی عبادت کی جب آپ نیت کر کے اس کا آغاز کر دیں اب وہ فرض بدل دیں, وہ واجب بدل دیں, اب اس کو پورا کرنا ہوگا, اس لیے کہ نفلی جو ہے نفلی ہوگا آپ توڑ سکتے ہیں, اخفاء کی نیت سے آپ نہیں ظاہر کرنا چاہتے توڑ لیجیے, لیکن اس کی بھی سزا نہیں پڑے گی آپ کو, اس لیے کہ جب وہ شروع ہو گیا ہے تو اب وہ بولا کہ واجب ہو گیا. کسی حوالے سے جب انہوں نے ایک چیز بہرحال کسی حرام شے کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا تھا, اپنے اوپر اضافی پابندی عائد کر لی تھی, وہ آپ اس کی نفی کر دی, اور یہی طرح کی سر توازن جو ہے وہ اصل میں قرآن مجید کا اعجاز ہے. جیسے سورہ تغابن کی اس آیت کے حوالے سے میں نے بارہا کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم, ایک طرف یہ انتہا ہے کہ اہل ایمان تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں ان سے بچو, لیکن پھر اسے بیلنس کیا ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, اگر تم معاف کرتے رہا کرو اور قسم کوسی سے کام لو اور بخشتے رہا کرو تو اللہ بھی تو غفور و رحیم ہے. یہ ہے اصل میں توازن, کوئی توازن نہ کہ ایک طرف بدعت بھی ہے اس کو وضاحت سے کہہ دیا برحمانی یا کبھی بداؤ ماں قتل نہ آئے, اور اسے اللہ تعالیٰ نے اعلان براہ کیا ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی. لیکن اس کے بعد سے دونوں ٹکڑے, ایک کو ان کی طرف سے یہ کہ بہرحال انہوں نے جو بھی کیا کیا دیکھ لیا کہ اللہ کے غار اقبال اللہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے, آخر یہ سختی آدمی کیوں جھیلتا, یہ آسائی سے گھر کی کیوں چھوڑتا ہے, نرم بستر چھوڑ کر کیوں جا کر غاروں کے اندر جو ہے جہاں سانپ اور بچھو بھی ہو اور مہوس ہو اور نہ معلوم جا کے تو آدمی جاتا ہے, تو جذبہ تو وہ لیتے ہی کرتا, لیکن یہ تو حد اعتدال سے تجاوز کرنے کے بعد اس نے شر کی شکل اختیار کری. پھر فما راؤہا حق کا رعایت تھا, یہاں پر اصل میں ایک آپ نے اس کا مفہوم یہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ پھر وہ اس کے حدود کا جو ہے وہ لحاظ نہیں کر سکے, میرے نزدیک یہ یور اسلام کا بھی ہے, اصل بات یہ پھر پابندی کرنی چاہیے, یہ گویا کہ ایک اضافی الزام ان کے اوپر بن رہا ہے, فما راؤہا حق کا رعایت تھا, پھر انہوں نے اس کی پابندی نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے. اس کے لیے میں بجائے اس کے کہ میں خود کو تفصیلات آپ کے سامنے بیان کروں, وقت بھی نہیں ہے ضرورت بھی نہیں ہے, مولانا محمودی مرحوم نے تفہیم القرآن میں یہ جو کرسچن مناسب صدر ہے اس مقام پر ان کے حواشی ضرور پڑھ لیجیے, تفاصیل انہوں نے دی ہے کہ کس طرح یہ تشدد انہوں نے کیا ہے, جیسے کہ حدیث میں نے آپ کو کسی مرتبہ سنائی تھی کہ انہوں نے فرمایا لا تشددوا علی انفسکم فیشد اللہ علیکم, یہ تو اپنی جانوں کے اوپر زیادہ تشدد نہ کرو تو پھر اللہ تم پر وہ تشدد کر دے, جو چیز تم اپنے اوپر خام خواہ لاد لو گے اللہ پھر وہی تمہارے ذمہ لگا دے گا, اس لیے کہ پھر وہ جیسا کہ میں ابھی فلسفہ آج کر چکا ہوں نفلی عبادت شروع ہو جائے پھر وہ غالب کی بن جائے گی, تو پھر یہ سختی ہو جائے گی, تو خام خواہ جو ہے اپنے اوپر اتنا غیر سکی وہ لادو ہمت, تو یہ جب انہوں نے کیا فما رہا ہوا حق کا رعایت کہا تو مولانا مودودی کی تفہیم میں سے بڑی تفصیلات آپ کو معلوم ہوگی کس انتہا تک یہ لوگ پہنچے. اور واقعتاً ایسے لوگ بھی تھے ان میں سے جنہوں نے وہ پابندیاں نبھائی ہیں اور آدمی کے روتے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس کس طریقے سے انسان اپنے اوپر تسلط کر سکتا. یہ جو تپسیاں ہیں ہندوستان کے جوگیوں کی اور یوگیوں کی وہ بھی سن کر روتے کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن یہ کہ ان کی تپسیاں ہیں, حب سے دم ہے, 40-40 دن ایک کا پورا قبر کے اندر دفن رہتا ہے, اس نے پریکٹس کی ہے, اس کی اپنی ریاضت ہے, اس نے اس کے لیے وقت درد پہنچائی ہے, اپنے جسم کو آگے سنچائی ٹرین کر دیا. اگر آپ ایکسرسائز کر کے درد بیٹھک لگا کر ڈراما پہلوان بن سکتے ہیں تو اپنی جو ول پاور ہے, قوت ارادی ہے, اس کو اسپیشل ایکسرسائز کے ذریعے سے ڈیولپ کر کے آپ یہ ساری چیزیں جو ہے گویا کہ آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی جو عالم عناصر ہے اس کے اوپر قابو یافتہ ہو سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں, لیکن یہ شریعت کا راستہ نہیں, یہ اسلام کا راستہ نہیں, لا رحمانیہ رسم اسلام, حضور جس راستے کو دکھانے آئے وہ راستہ یہ نہیں. بہرحال یہ ہے میرے نزدیک ان کی شاید سے دوسرے دو ٹکڑوں کا جو اصل حاصل ہے کہ اس میں گویا کہ ان کے لیے ایک نرمی کی بات آ رہی ہے کہ ان لفظ رضوان اللہ ہمارا حق کا کثیر فاسقون, تو جو بھی ان میں سے ایمان والے ہوئے یا ایمان والے رہے یا ایمان لے آئے, یہ دو تعویلات ہیں اس کی. آمنو منہم یعنی جو ان میں سے ایمان پر قائم رہے, جنہوں نے کہ اپنی ان پابندیوں کو جو بھی انہوں نے اپنے اوپر عائد کی ان کو نباہا, اور وہ لوگ تو وہ ہیں کہ ان کو فرمایا ہم نے ان کو ان کا اجر عطا کیا, وہ کثیر منہم فاسقون, لیکن ان میں سے بھی ظاہر بات ہے کہ یہ اتنی سختیاں اپنے اوپر عائد کر لینا تو ان کا نبھانا آسان کام نہیں ہوتا. پھر اوپر گویا کہ پردہ پڑتا ہوا تجرب کا, اور اندر عیاشیاں اور بدماشیاں ہو رہی ہوتی ہیں, رنگلیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں, اوپر قربان ہے راہب خانے کا, اور اندر جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ کہانیاں ساری جیسا کہ میں نے کہا ہے سب معلوم بھی ہے. اسی دور میں جمی سواگر جیسا آدمی جو ہے اور تو معلوم کیسے, وہاں تو آئے دن امریکہ میں اگر آپ جائیں آئے دن کوئی نہ کوئی اسکینڈل جو ہے ان لوگوں کا سامنے آیا رہتا ہے کہ اوپر سے یہ راہی پڑے سکتے ہیں لیکن کافی کردار کیا ہے. اس حوالے سے یہ ہے کہ بہرحال اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, کثیر منہم فاسقون کی اکثریت ان کی فاسقوں پر ہی مشتمل ہے. البتہ یہ جو آ کہنا الذین آمنوا منہم کا ایک مفہوم یہ دیا گیا ہے کہ اس سے مراد ہے جو ان میں سے حضور پر ایمان لے آئے. ان دونوں مفاہیم کو ذہن میں رکھیے گا اس لیے کہ اس کا تعلق بھی اگلی آیت کے ساتھ ہے. لیکن چند منٹوں میں ایک بات اثر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو متبعین مسیح کے مقابلے میں جو مسلمانوں میں رہبانیت آئی ہے, میرے نزدیک وہ بدر جہاں زیادہ قابل مذمت ہے عیسائیوں کی رہبانیت. یہ میں بہت شدت کے ساتھ معذور دے کر یہ بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم جو عیسائیوں میں رہبانیت آئی ہے اس کا پس منظر دیکھیں تو تین اسباب وہاں موجود تھے جس کی وجہ سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہاں رہبانیت کا آنا گویا کہ ایک فطری رد عمل بھی تھا, شیطان کے اغوا اور اضلال کے اوور نبغ ایک فطری رد عمل بھی تھا. وہ کیا ہے؟ نمبر ایک, یہود کے علماء کا جو کردار سامنے تھا اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام کے جو متبعین بنے, اس کی ایک نفرت, اس کا ایک ریئیکشن, دنیا داری کی انتہا جسے کہا جائے وہ یہود کے علماء اس میں مبتلا ہو چکے, جس کا نقشہ کہ حضور کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس امت کے آخری دور میں بھی ہوگا کہ علماء ہوں سب اللہ سے کہتا بھی سما, تو ان کے علماء جو ہے وہ آسمان کی چھت کی بدترین مخلوق بن جائے. یہ چھتر جو ہے موجود کسی رد عمل بھی ہوتا ہے اس کا جو جنت ہوا. اس سے بھی اہم تر بات یہ ہے کہ حضرت مسیح نے شادی نہیں کی, حضرت یحییٰ نے شادی نہیں کی, دونوں کی زندگی کس اعتبار سے, اور یہ ظاہر بات ہے ان کے لیے آئیڈیل ہے اسوا, ان کے لیے تو وہ عیسائیوں کے لیے اسوا اگر ہے تو حضرت مسیح کی بات ہے, اور دی کرائسٹ آف دی ویلڈرنس جان دی بیپٹسٹ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا وقت رہا, دونوں مجرد ہے شادی نہیں کی, تو گھر گھرستی کا تصور ان کے یہاں گویا کہ اس اعتبار سے ان کے لیے یہ بنیاد موجود تھی کہ وہ رحمانیت کی طرف جو ہے وہ ان کا طرز عمل ہو جاتا, ان کا رخ ہو جاتا, اس لیے کہ حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ دونوں کا معاملہ ہی ہے. پھر یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات وہ جہاد اور قتال کا مرحلہ آیا ہی نہیں, یعنی جدھر وہ اصل میں جانا چاہیے جذبہ وہ مرحلہ آیا ہی نہیں, اس میں کوئی کوتاہی ان کی نہیں ہے, ریسپانس ملا نہیں کہ اتنی جمعیت ہو جاتی کہ پھر جہاد اور قتال کا مرحلہ آتا. ان تین اسباب سے اگر متبعین مسیح میں رحمانیت آئی ہے تو اس کے لیے بہت سی اپالوجی موجود ہے, بہت سی معذرت جو ہے وہ ہم پیش کر سکتے ہیں. اس کے برعکس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات جو ہے تینوں اس اعتبار سے کس قدر کنٹراسٹ ان کے حامل ہیں. نمبر ایک یہ کہ آپ نے نہایت خود جامع اور متوازن زندگی بسر کی، بھرپور ترین گھریلو زندگی، آئینی زندگی، کتنے نکاح آپ نے کیے، نو نو ازواج مطہرات ہیں، ایک وقت آپ کے نکاح میں رہے. اب اس رسول کی امت میں بھی اگر تجرد کی زندگی کو کسی درجے میں بھی کوئی اعلیٰ درجے کی روحانی زندگی قرار دیا جائے تو ان کے پاس کوئی اکالت بھی موجود نہیں، کوئی معذرت موجود نہیں. جس رسول نے تنبیہات کی ہے نکاح علی سنتی، جس نبی کی تنبیہ یہ ہے کہ منظر بان سنتی فل ایسا بھی نہیں، تو اتنی شدید تنبیہات موجود ہے. پھر حضور کی اپنی سیرت کی جامعیت ہے، اس کا توازن ہے. اور پھر یہ کہ قتال کا حکم جو ہے توازن کے ساتھ، کہ یہ قتال جیسا کہ حدیث ہم نے 12 پڑھی ہے کہ یہ قتال جو ہے یہ جاری رہے گا جس دن سے کہ مجھے اللہ نے جو ہے محفوظ کیا ہے، اب یہاں لے کر وہ آخری دور میں جبکہ مسلمان قتال کریں گے دجال کے ساتھ، اس وقت یہ قتال جاری رہے گا، کوئی اس کو جو ہے منسوخ نہیں کر سکتا. تو معلوم ہوا کہ وہ راستہ ہماری امت کے لیے تو کھلا ہوا تھا، جو وہاں شروع ہی نہیں ہوا. اس راستے کے صراط مستقیم کے اور تمام و کمال اس کے تمام جو بھی ہو سکتے تھے شنگھائے بھی، ان کے اس طرح واضح ہونے کے باوجود اگر ہمارے ہاں یہ رہبانیت کی طرف جو ہے رجحان پیدا ہوا ہے، تو جو بات میں نے عرض کی ہے وہ یہ نوٹ کر لیجیے کہ بدر جہاں زیادہ قابل مذمت ہے مسلمانوں کی رہبانیت کا معاملہ، حضرت مسیح علیہ السلام کے متبعین کی رہبانیت کے مقابلے میں. اگر کہ اس موضوع کا بھی ایک حصہ ہے جو رہ گیا ہے، میں ابھی نصف نوٹ مکمل کروں گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الحکیم.